مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن. پچھلے پروگرام میں سورہ مریم سے منتخب کردہ جو آیت مبارکہ تھی اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی، اور اس آیت مبارکہ میں پل صراط کا تذکرہ تھا، اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی. خیر مجھے یہ لفظ تو نہیں کہنا چاہیے کہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی، کیونکہ مختصر وقت میں تفصیل بیان نہیں ہو سکتی. وہ اتنا ایک اہم سوال تھا کہ کیا انبیاء اکرام علیہ السلام بھی گزریں گے، کیونکہ شروع میں نے سوالات لے لیے تھے چار پانچ، تو اس سوال کا جواب بھی رہ گیا. یہ معلوم تو دے دیا تھا کہ سب ہی گزریں گے، تو مفسرین نے لکھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے گزریں گے، اور اس کے بعد دیگر انبیاء، اور پھر امتیں گزریں گی. تو خیر مختصر وقت میں پل صراط پر بات ہوئی، ورنہ تو بہت ساری احادیث تھیں مزید بیان کی جا سکتی تھیں، لیکن اس بیان نہیں کی جا سکیں. اور چونکہ ہم آیات احکام بیان کرتے ہیں، اس آیت کا تعلق اگرچہ کہ آیت عقیدہ سے تھا، لیکن ایک عمومی موضوع تھا اور بہت زیادہ پوچھا جانے والا موضوع تھا، اس لیے علماء نے اپنی کتابوں میں، یعنی وہ علماء جنہوں نے آیات احکام کی تفسیر لکھی، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو منتخب کیا. آج ہمارے زیر مطالعہ سورہ طٰہٰ ہے، اور سورہ طٰہٰ کی دو آیات ایسی ہیں جن کا علماء نے آیات احکام کے طور پر انتخاب کیا ہے. ایک ہے آیت نمبر 14 اور دوسری ہے آیت نمبر 130، اور اتفاق سے دونوں کا جو تعلق ہے، دونوں کا جو موضوع ہے، وہ ایک ہی ہے، یعنی نماز. اگرچہ کہ نماز کے ڈفرینٹ جو زاویے ہیں اس پر بات ان میں کی گئی ہے. جو آیت نمبر 130 ہے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. اس میں جو پانچ نمازیں ہیں ان کے اوقات بیان کیے گئے ہیں، اور اس موضوع پر ہم پچھلے ایک سلسلے میں تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں، اور ہم نے اس مقام پر جو آیت مبارکہ تھی اس کے علاوہ بھی دیگر مقامات کی آیات شامل کی تھیں. اس لیے جو آیت نمبر 130 ہے، اگر آپ اس کی مزید ڈیٹیل کے ساتھ تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس سلسلے کو تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کیجئے. آتے ہیں آیت نمبر 14 کی جانب. سب سے پہلے تو بڑھتے ہیں آیت نمبر 14 سے پہلے آیت نمبر 13 اور جو 14 ہے، ان دونوں کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے.
وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى.
ترجمہ کنز الایمان.
اور میں نے تجھے پسند کیا، اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے.
اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.
ترجمہ کنز الایمان.
بے شک میں ہی ہوں اللہ، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی طور پر جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے کلام کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَاخْتَرْتُكَ، میں نے تمہیں منتخب کیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، جو تمہیں کہا جائے، جو تم پر وحی کی جائے. آج بغیر حضرت جبریل امین کے وحی ہے. اللہ اکبر، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کا کلام سن رہے ہیں. کان لگا کر سنو. علماء لکھتے ہیں کہ صرف ان کے کانوں نے آواز نہیں سنی، اور آواز بھی ہم کہہ رہے ہیں، کوئی اور لفظ ایسا نہیں ہے جو اس کے لیے کہا جائے، ورنہ تو اس کلام کے وہ اوصاف ہیں جو بندوں کے کلام میں نہیں ہوتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صرف کانوں میں وہ آواز نہیں آئی، بلکہ پورے جسم نے وہ آواز محسوس کی، اور وہ آواز سنائی دی گئی. جو حصے سما تھی وہ پورے جسم کو عطا کر دی گئی تھی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اننی انا اللہ، بے شک میں رب ہوں، میں معبود ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو۔ فرمایا واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو بنیادی طور پر تو اس آیت مبارکہ میں توحید کے بعد نماز کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 14 میں۔ علماء نے یہاں یہ بیان کیا کہ یہ جو لفظ ہے اقم الصلاۃ لذکری، یعنی معنی یہ بنے گا اقم الصلاۃ لاوقات ذکری، کہ جب نماز کے اوقات آ جائیں تو پھر نماز قائم کرو۔ خطاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ دین محمدی جو ہے، امت محمدیہ جو ہے، اس کا ان آیات کے پس منظر سے کیا تعلق ہے، اس بات پر آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ کن موضوعات پر گفتگو ہوگی؟ آیت نمبر 13 اور 14 کے تحت سب سے پہلے ہم سورۃ طہٰ کا تعارف جانیں گے کہ سورۃ طہٰ کا تعارف کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات زیر بحث آئے گی کہ ان آیات مبارکہ کا پس منظر کیا ہے، پیچھے سیاق کیا چل رہا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری کا معنی کیا ہے، قضا نماز کی ادائیگی کیسے ہوگی، اور آخر میں قضا نمازوں کے متعلق پوچھے جانے والے جو اہم سوالات ہیں، ان اہم سوالات کو ہم اپنے اس پروگرام میں زیر بحث لے کر آئیں گے۔ ناظرین محترم، سورۃ طہٰ 20ویں سورت ہے اور 16ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کا نام طہٰ اس لیے ہے کہ اس کی جو ابتدا ہے وہ طہٰ سے ہو رہی ہے، جیسا کہ سورہ صاد ہے، سورہ قاف ہے، ان کی ابتدا ان الفاظوں سے ہوئی، تو یہی الفاظ جو ہیں ان صورتوں کا نام بنے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم ہے، ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے اے آدمی، چونکہ اس کا معنی واضح نہیں ہے، اس لیے بچوں کے نام جو ہیں وہ طہٰ نہیں رکھنے چاہیے، یاسین بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ مطلب یہ اقوال تو ہیں کہ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء ہیں، تو اس لیے غلام طہٰ، غلام یاسین اگر کوئی نام رکھتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن لفظ طہٰ اور لفظ یاسین نام رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت مبارکہ کا پس منظر، جو نزول کا پس منظر ہے، وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، متم بن عدی نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا، جب سے آپ نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کیا ہے، آپ بہت سختی اور مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے یہ سورۃ مبارکہ نازل فرمائی اور اس کی ابتدا میں لکھ دیا طہٰ۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں۔ یعنی قرآن تو نور ہدایت ہے، قرآن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا انعام ہے، ایک تحفہ ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دی گئی اور قرآن کی حکمت کیا ہے اور قرآن کے نزول کے مقاصد کیا ہیں، اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوا۔ ایک بہت بڑے واقعے کو سورہ طہٰ سے نسبت حاصل ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ جب یہ تلوار نکالے ہوئے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، راستے میں انہیں ایک شخص ملتے ہیں، نعیم ان کا نام تھا، کہنے لگے کہ جناب اپنے گھر کی تو خبر لے لو، آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہن اور چچا جات بھائی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سنا تو مزید ان کا غصہ بڑھ گیا اور اپنی بہن کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور وہ انہیں قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے، آہٹ ہوئی، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا لیا، اور وہ صحیفہ جس کے شروع میں طٰہٰ لکھا ہوا تھا، یعنی سورہ طٰہٰ جو ہے اس صحیفے میں لکھی ہوئی تھی، وہ بھی کہیں چھپا دیا۔ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آپ سن چکے تھے، اور آ کر کہا کہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ۔ ان کے بہن نے نہیں دینا چاہا، لیکن جب اصرار بڑھا تو دیا، پڑھا، حیران ہو گئے، یہ کیا کلام ہے؟ یعنی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قرآن کے جس حصے کو دیکھا وہ سورۃ طٰہٰ تھی، اور جب آپ کا موڈ بدلا بدلا دیکھا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو چھپا دیا گیا تھا وہ بھی ذرا باہر نکلے، پھر تلاوت سنی۔ تلاوت کیا سنی، ان کا تو دل ہی پلٹ جاتا ہے۔ اور تھوڑی دیر پہلے کسی اور مقصد کے لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا رہے تھے، اور اب قبول اسلام کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر دینے جا رہے ہیں۔ اس واقعے کو سورہ طٰہٰ سے بھی نسبت حاصل ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف۔ اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ یہ جو آیات مبارکہ ہیں، یعنی آیت نمبر 14-13، ان کا سیاق و سباق کیا ہے، پیچھے سے کیا کلام چل رہا ہے؟ ناظرین محترم، آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی اور واقعے کی خبر ہے؟ اِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ اِمْكُثُوا، جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہر جاؤ، اِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسْ، کہ میں نے آگ دیکھی ہے، شاید کوئی چنگاری مل جائے مجھے، یا پھر اس آگ کے ذریعے کسی راستے کو پاؤں۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی تلاش میں کوہ طور پر چڑھتے ہیں تو ندا کی جاتی ہے، اے موسیٰ، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں۔ یعنی جو آواز آپ کو سنائی دی، جو ندا آپ کو سنائی دی، اس میں آپ کو یہ سنائی دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، فخلا انا علیک، اپنے جوتے اتار لو، انک بالوادی المقدس طوا، کہ تم پاک جنگل طوا کے مقام پر ہو، وانا اخترتک فاستمع لما یوحا، میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، جو وحی تمہیں کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ اب وحی کیا کی گئی؟ اننی ان اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں تمہارا معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بیان توحید ہے، اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا بیان فرمایا، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو۔ توحید کے بعد جس چیز کا تذکرہ کیا گیا دوسرے نمبر پر، فرمایا واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے، میری مدح کے لیے، میری ثنا کے لیے نماز قائم کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معراج واقعہ طور تھا۔ مومن کی جو معراج ہے وہ نماز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے، نماز پڑھنے والا اپنی نماز میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے۔ علماء نے اس موقع پر جو کلمہ شہادت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بہت زیادہ فضائل و برکات بیان کیے، اور جس کا خاتمہ کلمے پر ہوا اس کے فضائل بیان کیے۔ اوورآل جو اس کلمہ طیبہ کے فضائل ہیں اس کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، وقت کی کمی ہے ورنہ میں ان کو بھی تفصیل سے بیان کرتا۔ اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ یہ جو حصہ ہے آیت مبارکہ کا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرما رہا ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اللہ رب العزت سے ہم سب محبت کرتے ہیں اور جس سے محبت کی جاتی ہے دل کو اس کی یاد سے آباد کیا جاتا ہے، اور نماز صرف دل کے اظہار کا نام نہیں ہے، پورا جسم اللہ کی جو بندگی ہے اس کا اظہار کرتا ہے، قیام میں اللہ کی تعظیم کر کے، رکوع میں اللہ کی تعظیم کر کے، سجدے میں اللہ کی تعظیم کر کے، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، دنیا سے قطع تعلق کر کے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی یاد کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ تو ذکر سے مراد یہی کہ اللہ کی مدح کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی ثنا کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک معنی اس آیت کا یہ بیان کیا گیا کہ چونکہ نماز کے لیے اوقات مقرر ہیں، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 103 میں فرمایا گیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز جو ہے وہ مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، یعنی ہر نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ تو یہاں پر ذکری سے پہلے مضاف محذوف ہے، ای لأوقاتی ذکری، کہ جب مجھے یاد کرنے کے اوقات آ جائیں، نماز پڑھنے کے اوقات آ جائیں تو پھر نماز کو ادا کرو۔ ناظرین محترم، یہاں تک تو بات تھی ایک لفظی معنی کی، دوسرا پہلو یہ ہے کہ امت محمدیہ کا اس واقعے سے یا ان الفاظوں سے کیا تعلق ہے۔ نمازیں تو فرض ہوتی رہی ہیں انبیاء علیہ السلام پر، لیکن خاص مفسرین نے اس آیت سے کون سے مسائل کا استنباط فرمایا ہے؟ دیکھیے، اس آیت مبارکہ کو مفسرین نے احادیث کی روشنی میں سامنے رکھتے ہوئے مسائل کا استنباط فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من نام عن صلاۃ او نسیہا، نماز کا وقت آ گیا اور کوئی سویا رہا یا نماز پڑھنا بھول گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات، نماز پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، بجماعت نماز پڑھتا ہے، کوئی ایسی وجہ آئی کہ اس وقت نہیں پڑھ سکا اور بعد میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، وقت گزر گیا، پھر سے یاد آیا، ارے تو نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو حدیث پاک میں دو آزار بیان ہوئے، کہ جو سوتا رہ گیا، علماء لکھتے ہیں کہ باوجود یہ کہ اس نے اہتمام کیا، جگانے والے کو بھی کہا، اسے بھی یاد نہ رہا، آج کل الارم وغیرہ ہیں، اس کا بھی اہتمام کیا تو، لیکن یہ سوتا رہ گیا، یا پھر یہ کہ یہ بھول گیا، فلیصلیھا اذا ذکرھا، لہذا جب اٹھے گا یا جب یاد آ جائے گا پھر یہ نماز کو ادا کرے گا، یعنی بطور قضا ادا کرے گا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یقول، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، واقم الصلاۃ لذکری، کہ جب نماز کے اوقات آ جائیں تو نماز ادا کرو، یا دوسرے معنی پر کہ میری یاد کے لیے نماز ادا کرو۔ تو اس آیت مبارکہ کو لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قضا نماز کے متعلق استدلال فرمایا، اس آیت کی تفسیر فرمائی، اس آیت کی وضاحت فرمائی۔ تو جس کی نماز قضا ہو جاتی ہے، عذر سے قضا ہو یا بغیر عذر کے قضا ہو، چونکہ اللہ کی طرف سے نماز ایک فریضہ ہے جو بندے کے ذمے پر عائد ہے، اگر وہ قضا ہو جائے تب بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ کوئی کفارہ، کوئی فدیہ، کوئی صدقہ قضا نماز کی جگہ نہیں لے سکتا، قضا نماز کی ادائیگی ہی اس کا کفارہ ہے۔ جب اس کی ادائیگی کریں گے، جب ہی اس جو فریضہ تھا وہ ذمے سے ساقط ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی، ابن ماجہ اور اس کے علاوہ دیگر محدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من نسی الصلاۃ او نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا فان اللہ تعالی قال واقم الصلاۃ لذکری، جو بھول جائے یا سو جائے تو جب یاد آئے نماز ادا کرے کہ اللہ تعالی نے فرمایا واقم الصلاۃ لذکری۔ اور اسی طریقے سے صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث بھی مروی ہے، فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیہا، جو سویا رہا یا نماز پڑھنا بھول گیا، فکفارتھا، تو اس نماز بھولنے کا، نماز ترک کر دینے کا، قضا کر دینے کا جو کفارہ ہے، ایصلیہا اذا ذکرہا، جب یاد آ جائے تو اب وہ نماز ادا کرے گا۔ لا کفارہ لہا الا ذلک، کوئی اور کفارہ ہے ہی نہیں اس نماز کا سوائے یہی ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں یہ پتہ چلا کہ نماز جس کی رہ جاتی ہے اب وہ اس کی قضا ادا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ قضا ادا کرنا فوری ضروری ہے، لیکن بعض مواقع ایسے ہیں کہ اس میں فوری ادا کرنے کی بہت تاکید ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، سورج طلوع ہو چکا تھا، انتظار کرے گا 20 منٹ سورج طلوع ہوئے کو گزر جائے، جب یہ 20 منٹ کا وقت گزر جائے گا پھر یہ نماز ادا کرے گا، سنتیں بھی پڑھے گا اور فجر بھی پڑھے گا۔ اگر زوال سے پہلے پہلے پڑھتا ہے تو سنتیں بھی پڑھے اور فرض بھی پڑھے، اور زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اب سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک موقع ایسا ہے جس میں سنتوں کی قضا ہوتی ہے، اس کے علاوہ موقع نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنتیں اگر رہ جائیں اور فرض میں کوئی شامل ہو جائے تو وہ فرض پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھ لے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر فرض پڑھ لیے سنت رہ گئی تو سنت کا جو موقع اور محل تھا وہ تو ساقط ہو چکا ہے، اور سنت کی قضا ہے نہیں، کیونکہ سنت تابع ہیں فرض کے۔ جو سنت قبلیاں ہیں وہ قبل پڑھی جائیں گی جب ہی ادا کہلائیں گی، تو اگر کوئی فرض پڑھنے کے بعد فجر کے وقت میں ہی یہ سمجھتا ہے میں پڑھ لوں، اس کا وہ موقع نہیں ہے، وہ محل نہیں ہے۔ چونکہ جب سورج نکلا 20 منٹ گزر گئے اور فجر کسی نے نہیں پڑھی تو اس کی آنکھ اس وقت کھلی ہے، اب وہ سنت پڑھے گا، اب چونکہ وہ فرض سے پہلے پڑھ رہا ہے، اب اس کا محل ہے اور اس کا موقع ہے۔ ناظرین محترم، قضا نمازوں کے حوالے سے بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو ناظرین پوچھتے ہیں۔ ہم نے آج زحمت دی ہے حسن ابراہیم کو، حال ہی میں انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے اسپیشلائزیشن 2 ایئر کا تخصص فی الفقہ والاقتصاد میں، کہ قضا نمازوں کے حوالے سے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں ان سوالوں کو لے کر یہ ایک ایک سوال پوچھتے جائیں اور اس کے جواب دینے کی میں کوشش کروں گا، تاکہ یہ موضوع جو ناظرین ہمارے ہیں ان کے لیے پورا کمپلیٹ موضوع بن جائے۔
یہ ارشاد فرمائیں، فجر کی قضا وقت ظہر کی جا سکتی ہے؟
دیکھیے، جب کسی کی نماز قضا ہو گئی تو 3 اوقات ایسے ہیں جس میں وہ قضا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایک تو جب سورج طلوع ہو جائے تو تقریباً 20 منٹ کہا جاتا ہے، جیسے کراچی میں 16 منٹ بنتے ہیں، اور جب سورج غروب ہونے کا وقت آئے تو اس سے تقریباً 20 منٹ پہلے نہیں پڑھ سکتا، اور جو زوال کا وقت ہے ان اوقات میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب اس کو یہ فریضہ ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ یہ کسی بھی وقت میں ادا کر سکتا ہے، یہ ظہر کے وقت میں ادا کر سکتا ہے، یہ عصر کے وقت میں، عصر سے پہلے بھی، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد۔ البتہ اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ایسے اوقات میں ادا نہ کرے کہ جب لوگ نفل نہیں پڑھتے، عصر کے بعد نفل نہیں پڑھے جاتے، فجر کی جو نماز کا پورا ٹائم ہے اس میں سوائے سنتوں کے اور فرض کے نوافل نہیں پڑھے جاتے، تو جب یہ سب کے سامنے پڑھنا شروع کرے گا تو لوگ بولیں گے بھائی کون سی نماز پڑھ رہے ہو، یہ کہے گا میں قضا ادا کر رہا ہوں۔ قضا ادا کر رہا ہوں کہنا اظہار گناہ ہے کہ میری ایک نماز چھوٹ گئی ہے، اور اظہار گناہ کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ چھپ کر پڑھ رہا ہے تو فجر کے وقت میں بھی پڑھ سکتا ہے اور عصر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، اور جب سب کے سامنے پڑھ رہا ہے تو ایسے اوقات میں پڑھے کہ جب نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں، تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید یہ نوافل پڑھ رہا ہے۔ جی،
یہ ارشاد فرمائیں، جس شخص پر کئی نمازیں قضا ہوں تو کیا وہ ان کی ادائیگی کے وقت اس دن کی نیت کرے گا جس دن اس کی وہ نماز قضا ہوئی ہو؟
اگر اسے یاد ہے، مثال کے طور پر منگل کے دن فجر کی نماز قضا ہوئی تھی، یاد ہے تو اس کی نیت کرے گا کہ اس منگل کو جو میرے ذمے فجر کی نماز قضا ہے اس منگل کی، تو میں اس کی نیت کرتا ہوں. جس کی بہت ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اسے یاد نہیں رہتا، وہ یہ نیت کرے گا کہ میرے ذمے جو نمازیں باقی ہیں، سب سے پہلی نماز ان میں جو میرے ذمے ادا کرنا باقی ہے، یعنی جو پچھلی قضا ہوئی ہے، میں اس کی نیت کرتا ہوں. اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی نیت کرتے ہوئے نمازوں کو ادا کرے گا، نماز کا نام لے گا. سب سے پچھلی نماز ظہر جو میرے ذمے باقی ہے، سب سے پچھلی نماز عصر جو میرے ذمے باقی ہے، یعنی مثال کے طور پر اس کے ذمے 10 تاریخ کی نماز تھی، فجر کی 11 تاریخ کی تھی، 12 کی تھی، اس نے 10 کی پڑھ لی، اب کون سی باقی رہی؟ 11 کی. تو پچھلی کہنے سے یوں مراد لے گا یہ والا دن کہ میں نے قضا پڑھ لی ہے کچھ دنوں کی، تو اس کے بعد جو پہلی نماز میرے ذمے باقی ہے یا جو پچھلی نماز میرے ذمے باقی ہے، فلاں نماز، میں اس کی نیت کرتا ہوں. اس انداز پہ یہ نیت کرے گا.
یہ ارشاد فرمائیں، جس شخص پر کئی نمازیں قضا ہوں تو کیا اسے دیگر نوافل ادا کرنے کا ثواب ملے گا؟
دیکھیے، نوافل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کی الگ سے تاکید بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اوابین ہے، تہجد ہے، اشراق چاشت ہے. یہ شخص ان نوافل کو تو ادا کرے، ان کے اپنے فضائل ہیں، اپنی ان کے برکات ہیں، بارش شریعت میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو نوافل ہیں اس کے بجائے قضا نماز ادا کرے. نوافل معلق رہتے ہیں جب تک قضا ذمے پر باقی رہتی ہے، جب قضا یہ پوری کر لے گا تو وہ نوافل بھی قبولیت کو پہنچ جائیں گے. تو یوں تقسیم کی گئی ہے نوافل کی، ایک نوافل وہ ہیں جن کی تاکید ہے اور ان کے حوالے سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، تو ان کو یہ پڑھ سکتا ہے، اور باقی جو نوافل ہیں ان کی جگہ قضا پڑھنا زیادہ اہم ہے.
یہ ارشاد فرمائیں، ایک شخص نے فرض فجر وقت میں شروع کیے، لیکن جب اس نے نماز فجر اپنی مکمل کی تو سورج طلوع ہو چکا تھا، تو کیا اس کو یہ نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی؟
دیکھیں، دو نمازیں ایسی ہیں، ایک فجر کی نماز اور ایک جمعہ کی نماز. وقت میں شروع کی جائے اور اگلا وقت شروع ہو جائے تو یہ نماز باطل ہو جاتی ہیں، باقی نمازوں کا یہ حکم نہیں ہے. کس نے ظہر کی نماز شروع کی، عصر کا وقت شروع ہو گیا، عصر شروع کی، مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب شروع کی، عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء شروع کی، فجر کا وقت ہو گیا، تو وہ نمازیں ہو جائیں گی. چونکہ سوال فجر کے متعلق ہوا ہے تو یہ نماز نہیں ہوئی، اس نماز کی قضا کرنا اس کے ذمے پر ضروری ہے.
یہ ارشاد فرمائیں، مسافر کی نماز جب حالت سفر میں قضا ہو جائے تو اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا؟ اور اگر کسی مقیم کی نماز قضا ہوئی ہو اور حالت سفر میں وہ اسے قضا کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟
بہت سارے لوگ جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، 40 دن کا حج کا سفر ہوتا ہے اکثر لوگوں کا، تو وہاں ان کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم قضا نمازیں ادا کر لیں. اور اب وہ نمازیں تو ادا چھٹی ہوتی ہیں حالت اقامت میں جب یہ مقیم ہوتے ہیں، اور اس دوران بہت سارے لوگ مسافر ہوتے ہیں، تو یوں یہ سوال بڑا اہم ہے اور بہت سارے جگہوں سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے. نماز جس کیفیت میں قضا ہوئی، اگر کوئی نماز قضا ہوئی حالت سفر میں، جیسے ظہر کی نماز قضا ہوئی، تو ظہر کی نماز مسافر کو دو رکعت پڑھنی ہے. قضا نماز صرف پڑھنی ہے فرض کی اور واجب کی، یعنی وتر کی، سنتوں کی یا سنت موقعہ کی قضا نہیں پڑھنی. تو ظہر کی نماز کسی کی قضا ہوئی ہے سفر میں، تو چونکہ اس نے پڑھنی ہی دو تھیں، اب جب یہ قضا پڑھے گا وہ سفر میں پڑھے یا اپنے شہر میں آ کے پڑھے، یہ دو ہی پڑھے گا. اس کی نماز ظہر کی قضا ہوئی اپنے شہر میں یا یہ مقیم تھا، اب اس کی قضا پڑھ رہا ہے اس وقت جب یہ مسافر ہے، تو چونکہ نماز جب قضا ہوئی تو حالت اقامت تھی، اگرچہ کہ اس وقت یہ سفر میں ہے، یہ 4 رکعت ہی پڑے گا، یعنی اقامت کا جو طریقہ ہے، مقیم کی جو نماز ہے، اس کے مطابق اس نماز کو ادا کرے گا.
یہ ارشاد فرمائیں، قضاء عمری کی کیا حقیقت ہے؟
دیکھیے قضائے عمرے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جتنی نمازیں ذمے پر باقی ہیں وہ ادا کرنی ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی ایک نماز پڑھ لو، کوئی ایک وظیفہ کر لو، ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے. قضائے عمرے جو ہیں ساری نمازیں پڑھنے کا نام ہے. جو نمازیں باقی ہیں اس کو پھر ادا کیا جائے گا. علماء نے تھوڑا سا اختصار کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ ثنا چھوڑ دے، درود پاک میں اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لے، اور تین تسبیحات کے بجائے ایک تسبیح پر اقتصار کرے تاکہ زیادہ وقت ملے اور زیادہ نمازیں پڑھی جائیں، جلد از جلد بری ذمہ ہو جائے. تو اس اعتبار سے قضاء عمری ایک اصطلاح ہے کہ قضاء نمازیں کیسے ادا کی جاتی ہیں. اس اصطلاح میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، جس جس کے ذمہ قضاء نماز باقی ہے قضاء نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.